बहुत तकलीफ है, टैंकर डलवाना पड़ता है, हर दूसरे रोज एक टैंकर डलता है बड़ा। तो इसके लिए एहतियात फरमाएं कि ऊपर जो पानी वुजू वगैरह के लिए, वो सिर्फ जो हजरत के खास खुदाम है जो 24 घंटे हजरत के साथ रहते हैं, सिर्फ उनके लिए है, उनको इजाजत है। बाकी जो यहाँ मजलिस में हाजिर होते हैं, और हत्ता कि अगर वक्त भी लगा रहे हों तो भाई वुजू मस्जिद में जाकर करें, ताकि हमारे हजरत को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। और वैसे भी ये जितना इंतजाम और इंसराम है, ये सब हजरत वाला के अपने ज़ाती पैसे से होता है, तो शेख की चीज को इस्तेमाल करना खिलाफ अदब है। जहां तक मुमकिन हो तो अपनी जो है जरूरत दूसरी जगह से पूरी करें, शेख पर हम बोझ ना बने। और दूसरी चीज यह है कि पार्किंग से मुतालिक अभी भी शिकायत मौसूल हो रही है, पार्किंग बेतरतीब ना करें, क्योंकि हमारे हजरत वाला की तालीम है कि सबसे बड़ा दीन यह है कि हम किसी के लिए अजियत का बाइस ना बने, किसी मुसलमान को हमसे तकलीफ ना पहुंचे, चाहे एक मिनट ही क्यों ना हो। गाड़ी को हम ऐसे ना लगाएं कि किसी की गाड़ी ब्लॉक हो जाए किसी के घर के आगे। अब बेचारा वो रात को थका हारा आया और उसके घर के आगे गाड़ी खड़ी है, अब वो कहां गाड़ी पार्क करे अपनी। चाहे हम एक मिनट की जरूरत को ऊपर आए हैं, लेकिन उसी वक्त वो आ गया, अब वो तो कहेगा कि साहब ये दीनदार लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसी बात जो है वो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, ये एक मिसाल दे दी मैंने। हमें हर शोबे में अपने आप को जांचते रहना चाहिए कि हम किसी की तकलीफ का बाइस न बन रहे हों। और तीसरी चीज ये है कि औकात का ख्याल रखें। मजलिस के बाद जो है तमाम हजरात की ख्वाहिश होती है, हर एक की तड़प होती है कि हजरत का मुसाफा नसीब हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हजरत की राहत इसमें है। और अदब जो है वो राहत रसानी का नाम है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया अदब राहत रसानी का नाम है, तो हमारी जात से हमारे बुजुर्गों को राहत पहुंचे ना कि तकलीफ। तो हजरत वाला सलाम फरमा लेते हैं, दुआ भी फरमाते हैं, तो हर आदमी जो है मुसाफे के लिए आगे ना बढ़े। और खवातीन से भी ये गुजारिश ये करनी है कि जहां खवातीन का इज्तिमा होता है मजलिस के लिए, तो जल्दी से जल्दी वहां से मजलिस के बाद चले जाया करें, ताकि मेजबान को तकलीफ ना हो। उनके बच्चे भी हैं, उनको सोना भी है, और दूसरी जरूरियात भी होती है इंसान की। माशाल्लाह रोजाना वो एहतमाम करते हैं खवातीन के लिए, तो ये बड़ी सआदत की बात है, लेकिन हमारी जात से उनको भी तकलीफ ना हो। जो लोग खवातीन के को लाते हैं यहाँ, उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द अपनी खवातीन को लेके तशरीफ ले जाया करें। अब मैं जो पढ़कर सुनाऊंगा वो तसलसल से नहीं पढ़ूंगा, मैं आगे से पढ़ता हूँ ताकि तसलसल हजरत के साथ कायम रहे। आफ्ताब नस्बत माल्ला जो हजरत वाला का जनूबी अफ्रीका का सफरनामा है, और इसके तमाम के तमाम सेहरा जो है इसके जमा करने का हमारे हजरत वाला के सर है अल्हम्दुलिल्लाह। एक लतीफा। फारिग तहसील पर याद आया कि मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक जाहिल से पूछा कि आप कहां से फारिग तहसील हैं। उसने कहा मेरी तहसील हापड़ है। हापड़ एक जगह का यहां हजरत ने फरमाया भी है, हापड़ मीरठ में एक तहसील है, वहां के पापड़ बहुत मशहूर हैं। तो यह मजमून याद रहे कि दुनिया में मिस्कीन भी मकाम सुल्तानियत पा सकता है। अच्छा, अब ये तो उसके साथ वो है रब्त है, तो इसलिए पिछला मजमून पहले पढ़कर सुनाना जरूरी है। खून तमन्ना और मकाम इब्राहिम इब्न अदम। इंसान की बहुत सी आरजुएं ऐसी हैं कि अगर सल्तनत बलख मौजूद हो तो वो अपनी ख्वाहिश की तकमील और उस हसीन की तहसील सल्तनत बलख देकर करे, लेकिन जिसने अल्लाह के खौफ से मुतबादिल सल्तनत बलख यानी अपने दिल की ख्वाहिश को अल्लाह पर फिदा कर दिया, अख्तर को उम्मीद है कि वो मैदान महशर में हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। ये बड़ा अजीमुशान मजमून है। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक शख्स जिसके पास इतना गरीब है कि साइकिल भी नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात का एक समंदर उसके दिल में है, और उसको इश्क भी बहुत ज्यादा उसके अंदर मादा अल्लाह ने रखा है, लेकिन अगर वो अल्लाह के खौफ से निगाह की हिफाजत करे, اور حسین سامنے آئے لیکن یہ اللہ کے خوف سے اس کو نہیں دیکھتا، حالانکہ اس کے دل میں یہ جذبہ اور یہ عشق کا وہ نہج موجود ہے کہ یہ اگر اس کے پاس سلطنت بلخ ہوتی تو یہ اس کو بھی دے کر اس حسین کو حاصل کر لیتا، اس کو دیکھ لیتا، اس کے ساتھ جوں توں کر لیتا، لیکن محض اللہ کے خوف سے وہ اس کو نہیں دیکھتا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کا نام حضرت سلطان ابراہیم بن ندم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی سلطنت بلخ قربان کر دی تھی اللہ کے لیے، تو اس کا نام اسی درجے میں لکھا جائے گا جو حضرت فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ حالانکہ اس کے اپنے پاس سلطنت تو کیا سائیکل بھی نہیں ہے، لیکن دل، اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں کہ دل کیا کہتا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ اس حسین کو حاصل کر لوں لیکن اللہ کے خوف سے نہیں حاصل کر رہا ہے، اور اگر اس کے پاس سلطنت اور دولت ہوتی تو یہ فدا کر دیتا اور اس کو حاصل کر لیتا، لیکن یہ اللہ کے خوف سے نہیں دیکھ رہا، تو گویا اس نے بھی یہ سلطنت اللہ پر فدا کر دی۔ ایسا عظیم الشان مضمون ہے۔ یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں یہاں کہ ولایت ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، اعلیٰ ترین درجے کی ولایت اللہ نے ہر ایک کے لیے رکھی ہے، یہ دولت مند کے لیے خاص نہیں ہے، یہ متوسط کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ غریب بھی اس درجے کو حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی بہت سی آرزوئیں ایسی ہیں کہ اگر سلطنت بلخ موجود ہو تو وہ اپنی خواہش کی تکمیل اور اس حسین کی تحصیل یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے سلطنت بلخ دے کر کرے، لیکن جس نے اللہ کے خوف سے متبادل سلطنت بلخ یعنی اپنے دل کی خواہش، یعنی دل کی خواہش جو ہے سلطنت بلخ کی متبادل ہے کہ اگر وہ ہوتی تو اس کو ادا کر دیتا، لیکن اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ ارادے تو ہیں، وہ جذبہ تو ہے، تو فرما رہے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے دل کی خواہش کو اللہ پر فدا کر دیا، اختر کو امید ہے کہ وہ میدان محشر میں حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ حفاظت نظر معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، شاید پوری کائنات میں اختر ہی سے یہ مضمون سنو گے، بے شک شاید دعوے کی شکست کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی صورت زندگی میں ایسی نظر آ جائے کہ قلب میں تمنا پیدا ہو جائے کہ کاش سلطنت بلخ ہوتی تو میں اس معشوق پر یا معشوقہ پر فدا کر کے اپنی خواہش کی تکمیل کر کے اس کی تحصیل کرتا، اس کے ضلع میں جا کر اس کی تحصیل کر لیتا اور فارغ التحصیل ہو جاتا، تو اللہ کے لیے اس حسین سے نظر بچانے پر انشاءاللہ اس کو اللہ کے راستے میں سلطنت بلخ چھوڑنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ لطیفہ ہے، فارغ التحصیل پر یاد آیا کہ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جاہل سے پوچھا کہ آپ کہاں سے فارغ التحصیل ہیں، تو اس نے کہا میری تحصیل ہاپڑ ہے، ہاپڑ میرٹھ میں ایک تحصیل ہے، وہاں کے پاپڑ بہت مشہور ہیں۔ تو یہ مضمون یاد رہے کہ دنیا میں مسکین بھی مقام سلطانیت پا سکتا ہے، حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ایک مسکین ملہ بھی حاصل کر سکتا ہے، اگرچہ اس کے پاس سلطنت بلخ نہیں ہے، لیکن اپنی ایسی خواہشات کہ جن کی تکمیل کے لیے وہ سلطنت بلخ دے کر اس کی تحصیل کرتا، مگر متبادل سلطنت بلخ یعنی حسین اور نمکین سے نظر بچا لی اور اسے نہیں دیکھا، آہ نکل گئی، یہاں تک کہ بخار کو منظور کر لیا، مگر اپنے کو خار چبنے سے بچا لیا، تو اختر کو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی قیامت کے دن سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوگا، اپنی فداکاری اور وفاداری کی برکت سے۔ اور لوگوں کو تعجب ہوگا کہ یہ تو مسکین ملا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کا جواب امید ہے ارحم الراحمین دے گا کہ اگرچہ یہ ملا مسکین تھا، لیکن اس نے اپنی نظر کی حفاظت کی، مزاج عاشقانہ ہونے کے باوجود مزاج رومانٹک کے بحر اٹلانٹک میں غرق نہیں ہوا۔ کتنی پیاری الفاظ ہیں حضرت کے، مزاج عاشقانہ ہونے کے باوجود مزاج رومانٹک کے بحر اٹلانٹک میں غرق نہیں ہوا اور اپنی اسٹک لے کر بھاگا، اسٹک سمجھ گئے نا، اس نے نظر کی حفاظت بھی کی اور قلب کی حفاظت بھی کی کہ اس حسین کا تصور بھی نہیں لایا۔ بعض لوگ نظر تو بچا لیتے ہیں مگر دل کی آنکھ سے اس حسین کا خیال کر کے مزہ لیتے ہیں۔ خیانت عینیہ و قلبیہ دونوں سے بچنے کی تلقین۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ نظر بھی بچاؤ اور دل بھی بچاؤ، خیانت عینیہ سے بھی بچو، خیانت صدریہ اور قلبیہ سے بھی بچو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہاں صدور سے مراد قلوب ہیں. اے وما تخفی القلوب، کیا بلاغت ہے، قلب مظروف ہے، صدر ظرف ہے، تسمیت المظروف بھی اسم الظرف ہے، کیا یہ بلاغت نہیں ہے، یہ مجاز مرسل ہے. بعض لوگ نظر نیچی کرتے ہیں مگر دل میں حسینوں کے خیال سے مست ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نظر کو بچاؤ، ساتھ ساتھ قلب میں بھی مولا کے علاوہ کسی لیلہ کو مت آنے دو. بیویاں مستثنا ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے حلال ہیں اور ان سے محبت عبادت ہے، وہ مولا کے عشق میں شامل ہیں. اپنی گھر کی لیلہ بیوی عشق مولا سے ایگزٹ نہیں ہوتی، چاہے حالت ذکر میں بھی اس کی یاد ستائے. ایک شخص نے حکیم الامت کو لکھا کہ جب میں ذکر کرتا ہوں بیوی کا تصور بار بار آتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی یاد میں اپنی بیوی کا خیال آ جائے تو یہ ذکر مضر نہیں ہے، معین ہے، کیونکہ اس کی محبت طبعی ہے. اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. وعلیکم السلام.
بعض اوقات ذکر زبان سے باتیں کرتے کرتے کچھ ایسی بات بھی نکل جاتی ہے جو غیبت کے زمرے میں آ جاتی ہے. مثلا کسی نے ظلم کیا یا زیادتی کی تو اپنے خاص ہمدرد سے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تو کہہ سکتا ہے, لیکن عام مشغلہ اس کا ہر ایک کے سامنے یہ مناسب نہیں ہے. پھر وہ ایک بات سے دوسری نکلتی ہے, دوسری تیسری, اور پھر وہ غیبت میں شامل ہو جاتی ہے. تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے اور استغفار کرتا ہوں, کیونکہ میرے دل میں بھی کھٹک ہو رہی ہے کہ بہت سی باتیں ایسی نکل گئیں جو کہ غیبت کی اس میں آنی ہے. تو غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ اگر اس شخص کو جس کی غیبت کی ہے اس کو خبر ہو گئی تب تو اس سے معافی مانگنا واجب ہے, لیکن اگر خبر نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کو کچھ ایصال ثواب پڑھ کے بخش دے, اور مجلس میں جن جن کے سامنے وہ غیبت کی ہے اس کی تلافی کرے, اور کچھ ان کی تعریف بھی کر دے کہ بھائی ایک ہمارا جو عادت ہے مکھی جیسی ہے کہ زخم پہ ہی بیٹھتی جا کے اور جو اچھا جسم ہے اس پہ نہیں بیٹھتی. تو کہہ دو بہت سی خوبیاں بھی ہیں ان کے اندر, اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ میرے دل میں کھٹک سی ہو رہی ہے کہ کچھ باتیں ایسی نکل گئیں مجھ سے. تو لیکن اگر اس کو اطلاع ہو جائے معافی مانگنا واجب ہے. یہ الگ بات ہے کہ جیسے اپنے خاص ہمدرد ہیں اگر نہ کہیں تو گھٹ جائے, تو اللہ نے کتنی رعایت فرمائی کہ اپنے خاص دو ایک ہمدرد سے وہ کہہ کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے, وہ غیبت میں شامل نہیں ہیں. تو جو ہماری مجلس میں جو ایسی کسی میں جو کچھ دوپہر بھی ذکر ہو گیا اس سے پہلے بھی بعض حضرات کا, تو جو حضرات موجود تھے ان کے سامنے وہ بھی اللہ سے استغفار کریں اور تین دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کے ان کو بخش دیا جائے تو تاکہ اس کو ایصال ثواب ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیں کہ اللہ قصور ہو گیا آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو تین دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کے بخش دو بھیج مجھے رہا.
حضرت والا نور اللہ مرقدہ کے اشعار, دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا. اس عنوان سے حضرت والا کے بہت ہی درد بھرے اور مختصر اشعار ہیں.
حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باق رہنا, حقیقت میں تو رہنا ہے یہی بحق ہو رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محب رنگ بو رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محب رنگ بو رہنا
حقیقت میں تو زندگی اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کا ہو کے رہے با حق ہو اللہ کا ہو کے رہے اللہ کے ذکر سے زندہ رہے اللہ کی یاد میں مست رہے اور یہ بھی کوئی جینا ہے کہ رنگ اس رنگ یہ پھول اس رنگ کا ہے یہ پھول اس رنگ کا ہے حسینوں کے پھولوں کا رنگ دیکھتا رہے اس میں محب رہے یہ کوئی زندگی ہے یہ تو مرجھانے والوں کی حسن پرستی ہے جو اس کے حسن کے زوال کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جائے گی یا رنگ وہ بھی فنا ہو جائے گی تو یہ کوئی جینے میں جینا ہے یہ کوئی رہنے میں رہنا ہے کہ حسینوں کے حسن سے مست رہے اور اللہ کو بھول جائے حقیقی زندگی یہ ہے کہ ہر وقت باخدا رہے
حقیقت میں تو رہنا ہے یہی بحق ہو رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محب رنگ بو رہنا علامت جذب پنہاں کی ہی معلوم ہوتی ہے علامت جذب پنہاں کی ہی معلوم ہوتی تیری خاطر میری ہر سانس وقف جو سجو رہنا تیری خاطر میری ہر سانس وقف جو سجو رہنا
یعنی جذب معنی کھینچنا اللہ تعالیٰ کا کھینچ لینا پنہا معنی پوشیدہ یعنی ایسا جذب جو پوشیدہ ہو معلوم بھی نہ ہو اس کی علامت یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہمیشہ بے چین رہے اللہ کی تلاش میں ہمیشہ بے چین رہے یہی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جذب فرما رہے علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا اللہ کی جستجو میں اللہ کی تلاش میں وقف رہے کوئی وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرے کہ کوئی دنیا کی طلب اور دنیا کے چکروں میں اس کا وقت نہ گزرے اللہ کی یاد میں گزرے اگر وہ دنیا کے کام بھی کر رہا ہے تو دل بیار دست بکار ہاتھ کاموں میں لگے ہوئے ہیں دل اللہ کے ساتھ وہ بھی دنیا کا کام نہیں وہ بھی دین ہی کا کام ہے وہ بھی دین ہوگی اس کی دنیا بھی دین ہے وہ دنیا نہیں ہے دنیا کیا ہے از خدا غافل بودن چیز دنیا از خدا غافل بودن حضرت سے سنا یہ مولانا رومی کا شعر کہ دنیا اس کا نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے باقی بیوی بچے اولاد کاروبار یہ کوئی دنیا نہیں ہے. اگر یہ اللہ سے غافل کرتے ہیں تو دنیا ہے, اور اگر اللہ سے غافل نہیں کرتے تو یہ دنیا نہیں ہے. یہ بھی اللہ ہی کی یاد, اللہ ہی کا ذکر, اللہ ہی کا احکام. تو بس ہر وقت حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہی علامت ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں. کیا اس کو کیا کہ ہر وقت وہ اللہ کی تلاش میں رہتا ہے, اس کو یہی علامت ہے اس بات کی کہ اندر سے جذب ہو رہا ہے, اور جس کی اس کو بھی خبر نہیں کہ کون مجھے کھینچ رہا ہے. بس
علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے, تیری خاطر میری ہر سانس وقف جوست جو رہنا, کوئی رہنے
کیسے درد بھرے اشعار ہیں,
کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ رنگ گو رہنا, یہ دعوت بے زبان بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے, یہ دعوت بے زبان بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے, گریبا چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا, گریبا چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا, یہ دعوت بے زبان بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے, غریب چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا, غریب چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا.
یعنی ایک دعوت اللہ تعالی کی طرف بلانا, تبلیغ ایک تو زبان سے ہوتا ہے, تقریر اور تحریر سے ہوتا ہے, ایک لیکن یہ دعوت جو ہے کون سی, یہ اس کی کوئی زبان نہیں ہے کہ گریبان چاک ہو اور اللہ کی یاد میں در در پھر رہا ہو, اس کو دیکھ کے ہی لوگ اللہ والے بن جاتے ہیں کہ دعوت بے زبان بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے, اس میں ایسی آگ بھری ہوئی کہ سارے جہان میں آگ لگی, اہل اللہ کی زیارت ہی سارے اللہ کو یاد دلاتی ہے, ان کی زیارت سے ہی لوگوں کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں. تو یہ دعوت بے زبان بھی, زبان تو نہیں سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے لیکن کو بکو در بدر پھر رہا ہے اللہ کی یاد میں اپنا گریبان چاک کیے ہوئے. تو کتنی حضرت والا کا پوری زندگی ہے کہ کسی تیرے سارے پھر پھر کے یارب, ساری دنیا میں پھر پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائے, تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے. کو بکو جو فرماتے تھے کہ میں ساری دنیا میں پھرتا ہوں, صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت لوگوں کو نشر ہو جائے اور لوگوں کے جو اگرچہ زبان سے کچھ نہیں کہتا ایسا اللہ کا عاشق اگر نہ بھی کہے, اور وہ تو یہ دعوت اور یہ طریقہ اس کا جو ہے اور یہ اس کا یہ جو حال ہے اسی سے وہ آگ پھیل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی آتش فشاں جیسا پھیلتا ہے آگ ابلنے لگتی ہے, اسی طرح اللہ کی محبت کی آگ سارے عالم میں پھیل جاتی ہے. مگر آتش فشاں بھی ہے, گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا, کو بکو مانے گلی در گلی در بدر, اللہ کی محبت میں بے چین ہو کر گریباں, عاشقوں کو فکر نہیں ہوتی کہ گریبان کھلا ہوا ہے ہماری ٹوپی کہیں ہے, کچھ خبر نہیں ہوتی بعض دفعہ. کیا مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا بھی جیسے یہ حال تھا, حضرت پوری کا ہمیشہ گریبان کھلا رہتا تھا. ہمارے حضرت والا تو اب یہاں آ کے اس کی خاطر پہلے وہ کر لیتے تھے, لباس ویسا پہن لیتے تھے, وہاں نظم آباد میں تو حضرت کپڑے دھلوائے اور ویسے ہی پہن لیے, استری بھی نہیں کراتے تھے. ٹوپی بھی حضرت بھی بہت بعد میں یہاں کے میرے اصرار پہ پھر حضرت والا نے یہ پہنی, والا سارے کپڑے کی پہنتے تھے. لیکن آگ عشق کی آگ جو ہے وہ سارے عالم میں پھیل جاتی ہے, جیسے آتش فشاں دیکھا ہوگا ہم نے ریونین میں دیکھا ہے کہ جب ابلتا ہے اس چاروں طرف بس آگ ہی آگ ہوتی ہے. اسی طرح محبت کی آگ جو ہے اہل اللہ کے ذریعے سے عاشقوں کے کی ذات سے سارے میں پھیل جاتی ہے بغیر زبان کے.
یہ دعوت بے زبان بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے, گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا, حقیقت میں تو رہنا ہے یہی بحق رہنا.
اور جو حضرات باہر سیڑھیوں میں ہیں اندر دوسرے کمرے میں جگہ بہت ہے,
اسی میں جو ہے اسی غزل کا شعر ہے, پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے, صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے, چاہے وہ صحرا ہو یا چمن ہو دونوں کو اللہ کی محبت سے بے چین کر دیتا, دل میں وہ جو درد کا نشتر ہے وہ بے چین کر دیتا ہے لوگوں کو اللہ کی یاد میں. پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے, صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے, مستر معنی بے چین, یہ بے چینی وہ نہیں جس میں ایک آدمی تڑپتا ہے, یہ بے چینی وہ ہے جو کہ سلطنت کی ساری دنیا کی سلطنت کا مزہ بھی ایک طرف اور یہ بے چینی ایک طرف, ایسی لذیذ بے چینی. اسی لیے حضرت والا نے دفعہ فرمایا تھا کہ اس کی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں کہ بہت سے بادشاہوں نے اپنی سلطنت چھوڑ کے اور فقیری اختیار کی, سلطان ابراہیم ابن ادہم اور بھی بہت سے بادشاہ, لیکن ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی صاحب نسبت نے فقیری چھوڑ کے سلطنت لے لی. اللہ کی محبت کو چھوڑ کے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ صاحب نسبت ہی نہیں ہے, اس کو وہ لذت ہی حاصل نہیں ہے. لیکن جو صاحب نسبت تھے انہوں نے سلطنت کو ٹھکرا دیا. امام بادشاہ سنجر نے بڑے پیر صاحب کو لکھا تھا کہ میں آپ کو فلاں ملک سنجر پیش کرنا چاہتا ہوں, تو حضرت نے جواب لکھا, حضرت بڑے پیر صاحب نے کہ سنجری رخ بختم سیاہ باد گردل درد لم بود حوثی ملک چون تخت سنجری رخ بختم سیاہ باد گردل دلم بود حوثی ملک سنجرم. میرا تیرے چھتری جو ہے تیرے اس کی طرح میرا نصیب بھی سیاہ ہو جائے اگر میرے دل میں ذرہ برابر تیرے ملک سنجر کی حوث ہو. زانگاہ کی خبر یافتم از ملک نیم شک جب من ملک نیم روز نیم روز اس نے کہا تھا میں آپ کو دوں گا تا زانگاہ کی خبر یافتم از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. جب سے مجھے خبر ملی ہے رات کی سلطنت کی آدھی رات کی سلطنت کی جو لذت اور سلطنت مجھے حاصل ہوئی ہے تو میں تیرا اس کو ایک جو کے بدلے میں میں تیرے ملک نیم روز کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب سے مجھے نیم شب کی سلطنت ملی آدھی رات کی اللہ کی یاد کرنے کی جو سلطنت اور جو لذت مجھے حاصل ہوئی ہے اس کے بدلے میں میں تیرے ملک نیم روز جو تو مجھے دینا چاہتا ہے نیم شب اور نیم روز نیم روز کو جو تو مجھے دینا چاہتا ہے میں اس کو ایک جو کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے اہل اللہ کی شان. تو کسی بڑے سے بڑے اللہ والوں کو سلطنتیں پیش کی گئیں انہوں نے ٹھکرا دیا اور دنیا داروں میں جو تھا وہ بہت سے جو تھے جن ان پہ حقیقت واضح ہو گئی تو سلطنت کی لذت ان پر تلخ ہو گئی اور وہ چھوڑ کے چلے گئے جنگل میں. شاہ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سے بادشاہ ہمارے تھا ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی صاحب نسبت نے فقیری ترک کر کے اور دنیا کی سلطنت لے لی ہو. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ سب سے بڑی سلطنت جو ہے وہ ابنی اہل اللہ کے پاس ہے. وہ دل کی سلطنت ہے وہ دل کی سلطنت ہے جس کی کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے ان کے سامنے لوگوں کا سلام کرنا ہے کرنا تو وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ آخرت میں ہونے والا ہے. لیکن بات یہ وہی ہے جو انیس الہ آبادی نے کہا تھا کہ ملک دراصل تو خاصان خدا کا ہے انیس ملک دراصل تو خاصان خدا کا ہے انیس دل جھکے پڑتے ہیں قدموں میں حکومت کے بغیر. دل جھکے پڑتے ہیں قدموں میں حکومت نہیں ہے لیکن دل فدا ہو رہے ہیں اور ان بادشاہوں کے سامنے جسم جھکے ہوتے ہیں دل اندر اندر گالی دیتا ہوتا ہے اندر سے گالیاں دے رہے ہیں نہیں جسے جسم کو جھکا رکھا ہے. ہم نے اسٹیل مل میں دیکھا ایک صاحب کو اس ہیڈ آپریشنل ہیڈ آ گیا دنیا دار تھا یہ اس کے ایسی وہ آیا انہوں نے وہ صفائی نہیں ہوئی تھی وہاں پہلے آ گیا انہوں نے جلدی سے جھاڑو دے کے اس کو صفائی کا شکر نہیں جونیئر آفیسر تھے آفیسر صاحب جھاڑو دے کے صاف کر رہے ہیں اس کے کمرے کو اور اس کے بعد کر کے جب وہ بیٹھ گیا باتیں کر کے کام احمد باہر نکل کے آئے کہہ رہے تھے کہ کیسا الو کا پٹھا ہے اور خود نہیں پتا خود اپنی خبر نہیں کہ تم کتنے تھے تم کہے کہ پٹھے تھے جو اس کے ہاں
یہ دعوت بے زبان بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا کوئی
اللہ کا یہ شعر جو کہ حاصل غزل اور حاصل زیست بھی ہے, ملاحظہ فرمائیے.
حقیقت بندگی کی ہے یہی ہے دوستوں سن لو, حقیقت بندگی کی ہے یہی ہے دوستوں سن لو, دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا, دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا, حقیقت بندگی کی ہے یہی ہے دوستوں سن لو, دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا.
یہ بیان فرمایا کہ عبدیت اور بندگی اور غلامی اللہ تعالی کی, اس کی روح یہی ہے, حقیقت یہی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف لاکھوں آرزوئیں ہوں اور وہ چاہتا ہو کہ اس حسین کو بھی دیکھ لوں, اس حسین کو بھی دیکھ لوں, یہ گناہ بھی کر لوں, وہ گناہ بھی کر لوں, لیکن اپنے دل کو مارے رکھتا ہے, بے آرزو رہتا ہے. ہزاروں آرزوئیں دل کے اندر ہیں لیکن بے آرزو ہے, گویا کہ کوئی آرزو اس کے نہیں ہے, سب سب کو دبائے ہوئے ہے. بس یہی اصل بندگی, اسی کا نام ہے, انہی کے نام پہ جی رہا ہے, انہی کے نام پہ مر رہا ہے. ہے روح بندوسہ شیر حضرت کا اسی میں ہے, روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا, ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا, یہی مقصود ہستی ہے, یہی منشاء عالم ہے. یہ اللہ کی مرضی پہ اس فدا رہو, اپنی آرزوں کو اپنی اللہ کی آرزوں میں پر فدا کر دو, اسی کا نام بندگی ہے, روح ہے بندگی کی, کہ اپنی خواہشات حرام کو, اپنی مرضیات کو مرضیات الہیہ میں فنا کر دو, اسی کا نام بندگی ہے. روح بندگی کی بھی روح ہے, اور جو یہ ہے مقصود ہستی, اسی لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, اسی بندگی کی ادائیگی کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. ورنہ عالم ارواح میں تو روحیں موجود تھیں لیکن جسم نہیں تھے ان کو. حضرت نے فرمایا کہ ان کو ہمیں جسم دے کے یہاں بھیجا گیا, کیا کہ اس جسم سے ہم اللہ کو کی مرضی پر چلیں, اگرچہ تقاضے اس کے خلاف ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مادے اپنے اندر ہیں. فالحمہا فجورہا و تقواہا, مادہ فجور بھی رکھ دیا اور مادہ تقویٰ بھی رکھ دیا, ان میں جنگ چلتی رہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلتا رہے, بس یہی مقصود ہے ہستی کا, کہ اللہ کو راضی رکھو, یہی دنیا کو پیدا کرنے کا منشا صرف یہی ہے, کہ اللہ کی مرضی پہ فدا رہے آدمی, دلے بے آرزو رکھتے, پر آرزو رکھتے, ہزاروں آرزوئے, ہزاروں تقاضے, ہزاروں گناہوں کے وسوسے اس کے دل میں رہیں, لیکن سب کو سب کا گلا دبائے رہتا ہے, گھوٹے رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے. غم اٹھا لیتا ہے, دل توڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑ, معمولی بات چھوڑی ہے, یہ آسان کام چھوڑی ہے, سب سے مشکل سب سے بڑا مجاہدہ یہ.
دلے پر آ رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا حقیقت بندگی کی ہے یہی ہے دوستو سن لو دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محب رنگ بو رہنا
آخری مقطع عرصہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا
اللہ تعالیٰ کو جیسے حضرت والا سے اللہ کو یہ کام لینا تھا عشق مجاسی اور حسن کی سے بچنے کا اور ان کی جو مجاہدات ہیں اس کو برداشت کرنے کا تو اللہ تعالیٰ ان کا مزاج ویسا ہی بناتے ہیں تاکہ وہ امت کے ان کے غم کو پہچان سکے حضرت نے فرمایا تھا کہ میں جب بچپن ہی میں تھا نابالغ ہی تھا تو اس خواہشات کا ایک سمندر میرے دل میں تھا اور کبھی میں نے سوچا کہ اگر میں اس میں میں نے کسی شیخ کا دامن نہیں پکڑا تو میں اس میں بہہ جاؤں گا تو فرمایا کہ پھر میں نے حضرت پھول پوری سے بیعت ہوا اور اس عاشقانہ مزاج کے باوجود مجھ سے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی لغزش نہیں ہوئی لغزش مانے ڈگمگا جانا گناہ تو دور آگے کی بات ہے تو حضرت والا نے جو اس کو تاکہ اسی لیے کوئی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نہیں بنایا حضرت نے فرمایا اس لیے کہ فرشتے تو جانتے ہی نہیں کہ تقاضے برے کیا چیز ہوتی ہے گناہ کیا چیز ہوتی ہے حسن کیا چیز ہوتا ہے حضرت فرماتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گود میں کوئی لڑکی بھی بٹھا دو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ پتہ نہیں مٹی کا ڈھیلا ہے یا کیا چیز ہے بس اور انسان کے اندر یہ مادے رکھ دیے تو جس سے اللہ کو جو کام لینا ہوتا ہے اتنے ہی شدید مادے اس کے اندر ہوتے ہیں اتنے ہی شدید وہ مجاہدہ کرتا ہے تب اس کو تو کیونکہ اس کی ہمت ہوتی کہ وہ بیان کرے دوسرے جب وہ خود اس مجاہدوں سے گزرا ہے اور اپنے نفس کو دبایا ہے تب جا کے اس کو اللہ مقام دیتے ہیں کہ پھر وہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے جو اس میں نہ ہو ناکام ہو جائے اور وہ مجاہدے نہ کیے ہوں اس کے زبان سے یہ مضامین نکل بھی نہیں سکتے تو اس کی تمام باریکیاں ایک ایک نقطے کی باریکیاں کیونکہ وہ خود اس مزاج اللہ نے بنایا ہے اور سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ امت میں کسی کا مزاج ایسا نازک اور ایسا حسن پرست نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے اپنے آرزو کا خون کرتا ہے تو اس کو سب معلوم اس راستے کے نشیب و فراز اس کو سب معلوم ہوتی ہے کہ کہاں وہ ہے اس لیے ایک صاحب ہیں جو ان کے ملیر میں ان کی جوتوں کی دکان ہے حضرت ہردوئی سے پہلے ہردوئی سے تعلق تھا ان کا حضرت ہردوئی سے بیعت بھی ہیں تو وہ حضرت والا جب آ کے وہ یہاں بیٹھتے تھے اور حضرت والا ان کو نصیحت کرتے تھے تو مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ حضرت ہم تو بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا چیز ہے کیا ہو رہا ہے حضرت تو یہاں ایک کونے میں بیٹھے ہیں حضرت کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری باتیں اتنی نازک باتیں کیونکہ جو ہم بھی جس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا وہ حضرت اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ ایسی ہے اور یہ گناہ ہے اور اس کے اندر یہ باریک کیا ہے ان باریک باتوں کو ہم تو بازار میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں وہ حضرت ہے بازار کیا مانے گلشن اقبال کے کونے میں ہے میں نے کہا کہ یہ بات یہ کہ جس سے اللہ جو کام لیتا ہے اس کے نشیب و فراز سے سب پہلے اسے گزار دیتا ہے کے جتنے کیونکہ اللہ کے راستے میں جو اس نے اپنے مجاہدات کیے اپنی آرزوؤں کا خون کیا اس سے وہ اس کو امت کے نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کے پہچان لیتا ہے اس کے اندر یہ مرض ہے اس کے اندر یہ مرض ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے باریک باریک باتوں پر ان کی نظر ہوتی ہے جس کو عوام بھی جو عوام ہیں وہ بھی حیرت میں پڑ جاتی ہیں کہ ان کو کیسے معلوم ہوا. یہی مجدد ہے, مجدد کا کام یہ ہے.
دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا حقیقت میں میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا بشر حیدر دے دل اختر کا محو گفتگو رہنا بشر حیدر دے دل اختر کا محو گفتگو میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا بشر حیدر دے دل اختر کا محو گفتگو رہنا.
جنہوں نے حضرت والا کی مجلس کا مزہ اٹھایا ہے ان کو معلوم ہے کہ کیا لذت تھی اس میں. فرماتے ہیں میرے احباب مجلس سے جنہوں نے میری مجلس سے دیکھی ہیں سنی ہیں ان سے مزہ پوچھو اس کا کہ اللہ کی محبت کے درد کی جب میں شرح کرتا ہوں اور اس میں محو گفتگو ہوتا ہوں تو کیا لذت میرے احباب مجھے تو ملتی ہے کیا میرے احباب کو ملتی ہے. تو جو حضرات ہیں جنہوں نے حضرت والا کی مجلسوں کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ صبح 7 بجے سے فجر کے بعد سے بیان شروع ہوا اور ظہر ہو گئی 7 گھنٹے کا بیان تھا. حضرت والا شرح فرما رہے تھے ہمیں کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ کیا کون کیا وقت ہو رہا ہے کیا نہیں ہوا, نہ ناشتہ نہ پانی نہ چائے نہ کچھ, کسی کو نہ اس کی طلب تھی, سب اسی میں مست تھے. حضرت والا بشر ہے درد دل اختر کا میں بے گفتگو اللہ کی محبت کے درد کی شرح میں میرا محو عزت کا محو گفتگو ہونا گفتگو فرمانا اس کا احباب ہی مزہ جانتے ہیں جنہوں نے حضرت والا کی مجلس کا مزہ اٹھایا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, جو ناقدری ہوئی اللہ اسے معاف فرمانے. پڑھی
سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا جنوبی افریقہ کا 8واں سفر نامہ 1998 میں ہوا، آفتاب نسبت مع اللہ اس مجموعے کا نام ہے، اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ محبت نام ہی اس کا ہے کہ اپنی مرضی کو محبوب کی مرضی میں فنا کر دے۔ محبوب سے محبت اپنی مرضی سے کرنا یہ بدعت ہے، اور محبوب سے محبت محبوب کی مرضی سے کرنا یہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق محبت کرنا سنت ہے اور مقبول ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے محبت کرنا یہ بدعت ہے اور مردود ہے۔ بتائیے یہ بدعت کی کیسی تعریف ہے؟ ورنہ بدعتی نعوذ باللہ دشمن نہیں ہے، اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، لیکن چونکہ بدعتی کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کی محبت غیر مقبول ہے، مردود ہے۔ عقل عقل سے نہیں فضل سے ملتی ہے، اور یاد رکھو کہ محبوب کی مرضی کے مطابق محبوب سے محبت کرنا اور اپنی مرضی کو فنا کر کے اس کو خوش رکھنا، اس مقام کو عقل سے نہیں پا سکو گے۔ یہ جملہ یاد رکھو کہ عقل عقل سے نہیں ملتی، فضل سے عقل ملتی ہے، یعنی جب اللہ تعالی رہنمائی فرمائیں گے تب سمجھ آئے گی کہ میں اب تک کس حماقت میں مبتلا تھا۔ اس لیے اللہ سے فضل مانگو کہ اے خدا مجھے ایسا ادب سکھا دے کہ میرا شیخ مجھ سے خوش رہے۔ آمین آمین۔ اللہ سے عقل مانگو، ادب مانگو، اور شیخ کے دل میں اپنی محبوبیت مانگو کہ ہم تو نالائق ہیں مگر آپ میرے شیخ کے قلب میں مجھ کو پیارا بنا دیجئے۔ دنیا میں سب سے بڑا رشتہ شیخ کا ہے، دنیا میں سب سے بڑا رشتہ شیخ کا ہے۔ کسی کے لاکھوں کروڑوں مرید ہوں، کروڑوں تصنیفات ہوں، لیکن اگر شیخ کے دل میں وہ محبوب نہیں ہے تو خطرے میں ہے۔ اس لیے شیخ کو ہر طرح سے خوش رکھو۔ حضرت میاں مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کو ان کے خادم حضرت غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ پنکھا جھل رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں تم مجھے بہت آہستہ آہستہ پنکھا جل رہے ہو، کیا ہاتھ میں جان نہیں ہے؟ پھر انہوں نے اتنا زور سے جھلا کہ حضرت نے فرمایا کیا اڑا دے گا مجھ کو، تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ کسی طرح چین نہیں ہے، ہلکا پنکھا جھلتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ہاتھ میں جان نہیں ہے، تیز جھلتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اڑا دے گا۔ حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ حضرت دونوں صورتوں میں معافی چاہتا ہوں، اب درمیانی رفتار سے جھلوں گا، مگر وہی بات ہے کہ جب تک خدا عقل نہ دے یہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ بعد میں انہوں نے اپنے قصور کی خوب تلافی کی اور شیخ نے بھی انہیں معاف فرما دیا، اور بہت دین کا کام اللہ تعالی نے ان سے لیا۔ اور دیکھو اپنا شیخ تو کیا، کسی بھی اللہ والے کا دل نہ دکھاؤ۔ اپنے شیخ کے علاوہ بھی جو لوگ اللہ والے صاحب نسبت ہیں، میں نے کبھی ان کا دل بھی نہیں دکھایا، اور اگر دل دکھانے کا ارادہ بھی نہیں ہے تب بھی اپنی بیوقوفی اور نادانی سے شیخ کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ عقل سلیم کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ مجھے عقل سلیم نصیب فرما اور میری عقل پر اپنے فضل کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ مجھے عقل سلیم نصیب فرما اور میری عقل پر اپنے فضل کا سایہ نصیب فرما کہ میری وجہ سے میرے شیخ کو اذیت نہ پہنچے، کیونکہ عقل سے اللہ کا راستہ نہیں طے ہوتا، فضل سے طے ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ورنہ عقل ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ شیخ کے دل کو مقدر کر دیتے ہیں۔ لہذا فضل کی ضرورت ہے، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں۔ کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں۔ اس لیے اللہ سے شیخ کے تقدر سے پناہ مانگتے رہو۔ حکیم الامت نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کڑوی دوا پلانا چاہ رہے تھے اور آپ انکار کر رہے تھے، مگر جب آپ کو تھوڑی سی غشی آئی تو دوا پلا دی۔ بعد میں جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے کڑوی دوا پلائی تھی اس کو یہ کڑوی دوا پلا دو، ورنہ اللہ تعالی کی طرف سے اندیشہ عذاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اخلاص سے بھی اذیت مت پہنچاؤ، یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ سوائے اللہ سے پناہ مانگنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ اللہ ہم سب سے ہمارے بزرگوں کو خوش رکھے اور ان کے بال بال کو دعا گو رکھے۔ اور ان کے تقدر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اصلی عاشق شیخ میں جب شیخ کو میں جب اپنے شیخ کو خط لکھتا ہوں تو تین دفعہ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کے پھونک مارتا ہوں کہ میرے کسی لفظ سے میرے شیخ کو ایک اعشاریہ بھی تقدر نہ ہو. اصلی عاشق وہ ہے جو اس دعا میں مر رہا ہو کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت و سکون یا کوئی ایسا قول و فعل نہ ہو جس سے میرے شیخ کو ایک اعشاریہ ایک ذرہ بھی تقدر ہو. یہ اصلی عاشق ہے. پیر دبانے اور دوا پلانے کا نام عشق نہیں ہے. ناراضگی سے بچنے والا زیادہ اعلیٰ درجے کا دوست ہے. جس طرح گناہ سے بچنے والا اللہ کا زیادہ بڑا ولی ہے، ایسے ہی شیخ کو اذیت نہ پہنچانے والا شیخ کا زیادہ دوست ہے. یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کے دعا کرو کہ اے اللہ اپنے ان اسماء کی برکت سے میرے شیخ کے دل میں مجھ کو پیارا بنا دے. اگر بیوی پڑھے گی تو شوہر کی نظر میں پیاری بنے گی، اور شوہر پڑھے گا تو بیوی کی نظر میں پیارا بن جائے گا، امام پڑھے گا تو کمیٹی کی نظر میں پیارا ہو جائے گا، اور کمیٹی پڑھے گی تو امام تختہ نہیں الٹے گا. یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود یہ عجیب نام ہے، ورنہ سب کچھ ہونے کے باوجود بعض وقت آدمی نگاہ میں کھٹکتا رہتا ہے. پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. بعض وقت بے ہنر ناک کی چپٹی بیوی کو شوہر پیار کرتا ہے، اور دوسری طرف نہایت حسین بیوی کی پٹائی ہوتی ہے. میرے پاس ایسے کتنے واقعات آئے کہ بیوی نہایت حسین ہے مگر بیچاری ہر وقت مار کھا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں کالی کلوٹی چپٹی ناک والی کو اس کے شوہر کا پیار مل رہا ہے. تو اپنی قابلیت کو مت دیکھو کہ میں تو شیخ کو اتنا آرام پہنچاتا ہوں اور شیخ بلا وجہ مجھ سے ناراض ہے. یہ دیکھو کہ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. حکیم الامت کا جملہ یاد رکھو کہ جس کو دو چیزیں یعنی اتباع سنت اور شیخ کی رضا حاصل ہو، پھر اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں، اور جو ہر وقت شیخ کے ساتھ رہنے والے ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ میری ذات سے شیخ کو کوئی اذیت نہ پہنچے. جو 24 گھنٹے شیخ کے ساتھ رہتا ہے اس کی رفاقت میں حسنا بہت ضروری ہے. وہ حسنا اولائک رفیقہ، میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حسنا کیوں نازل فرمایا، اس لیے کہ ساتھ تو رہو مگر رفاقت حسین ہو. اس لیے ایک ایک لفظ کو پہلے سوچو پھر بولو، زیادہ بات بھی نہ کرو کہ بعض وقت احمقانہ الفاظ سے شیخ کو اذیت پہنچے گی. کوئی کتنا ہی بے وقوف ہو اگر وہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں نور ڈال دے گا. اللہ کا فضل عقل کے ساتھ جب مل جائے گا تو اس کی عقل میں اجالا آ جائے گا، سبحان اللہ، اور وہ ہمیشہ اچھا کام کرے گا اور کامیاب ہو جائے گا. بعض وقت بے وقوفوں نے اللہ کو راضی کر لیا اور عقل مندوں سے نالائقیاں ہو گئیں. بے وقوف نے اپنی نادانی کے باوجود اپنی چھوٹی سی عقل سے اللہ کو اللہ سے مانگ لیا، اور عقل مند نے ناز کیا کہ میں تو بہت ہی قابل ہوں، اور اس نے نہیں مانگا تو عقل والوں سے ایسی نالائقیاں صادر ہوئیں جس کی حد نہیں. موزی مرید، حکیم الامت کا ایک مرید تھا. اتنا قابل تھا کہ جب حضرت والا اردو میں بیان کرتے تھے تو وہ عربی میں لکھتا تھا، مگر اس ظالم کو اپنی ذہانت پر تکبر ہو گیا، اپنی عقل پر اللہ کے فضل کو نہیں مانگا. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت والا کے مسلک کے خلاف ہو گیا اور خانقاہ میں بیٹھ کر مقابلے شروع کر دیے. حضرت نے فرمایا کہ اگر تم کو مخالفت کرنی ہی ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن وہ نہ گیا. اس کو اپنی عقل پر اتنا ناز ہوا کہ میں حق پر ہوں، شیخ اس مسئلے میں غلطی پر ہیں. شیخ سے بحث شروع کر دی، پھر حکیم الامت کو بدتمیزی کے خط لکھنے شروع کر دیے، حالانکہ حضرت سے خلافت بھی پا گیا تھا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو جو القاب لکھتے تھے، السلام علی من اتبع الہدا، حکیم الامت کو وہ القاب لکھنے شروع کر دیے. اسلامی سلام بھی نہیں لکھتا تھا، کافروں والا سلام لکھتا تھا. حضرت حکیم الامت کا رسالہ ہے موزی مرید، میں نے خود اس میں سے یہ سب پڑھا. حضرت نے رسالے کا نام ہی موزی مرید رکھ دیا. اس لیے کہتا ہوں خدا کے لیے موزی مت بنو، آرام نہ پہنچاؤ تو اذیت بھی نہ پہنچاؤ، اور اپنی عقل پر اللہ کے فضل کو ہمیشہ مانگتے رہو. اللہ ارحم الراحمین ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میری عقل کے ساتھ اپنا فضل شامل حال فرما دے تاکہ میرے شیخ کا بال بال میرے لیے دعا گو رہے اور اللہ اس کی دعا قبول نہ فرمائے.
اچھا اس مجلس کا وقت ختم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت درد بھرا واضح, بہت نصیحت آمیز واضح. اپنی حالت پہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے فرمایا. ٹھیک ہے, پھر اب آپ لوگ جلدی جلدی بادل ناخواستہ سے تشریف لے جائیں. آج انکل ٹینشن نہیں آئے کیا؟
سیڑھیوں پر دونوں سیڑھیوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, نیچے لوگ کھڑے ہوئے.
بہت
چیزیں میں آ رہی.